صحابہ کرام سے محبت کا بیان چل رہا ہے. صحابہ کرام کا مقام کیا ہے اور ان کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے نتیجے میں جو ان کو مرتبہ ملا ہے وہ کیا ہے بیان کیا جا چکا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اور ان کی رفاقت کے لیے اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس کی نصرت اور مدد کے لیے, تو اس وجہ سے ان کی ہر ادا اور ان کا ہر کام اللہ کو ایسا پیارا ہے کہ حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ذرا معمولی کام بھی کیا ہے تو وہ غیر معمولی ہے, کیونکہ اس وقت دین کے مٹنے اور اس کے بقا کا مسئلہ تھا, دین باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا. ایسے موقع پر صاحب اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے, اس لیے آپ نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے جو ایک مٹھی خرچ کیا ہے بالکل معمولی اس کا بھی آدھا, تو ان کا اتنا بلند مقام ہے کہ اس ایک مٹھی کے برابر آپ کے پہاڑ نہیں ہو سکتے, اس لیے ان کے مقابلے پہ آنا ہی نہیں چاہیے. کہ اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے, کام کی نوعیت ہوتی ہے, وقت کا مسئلہ ہوتا ہے, حالات کا تقاضا ہوتا ہے, ان تمام باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کا کام کس موقع پہ کتنا بہتر تھا. ایک شخص بالکل جاں بلب ہے اب ہے دم توڑ میں, اس وقت آپ نے اس کو ایک گھونٹ پانی پلایا, ایک گلاس دیا, گویا کہ وہ آپ حیات تھا اس کے لیے. اور ایک وہ شخص ہے کہ بلا رہا ہے اور کئی گلاس پانی پی کر آیا ہے, پھر پلا رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو نہ پینے میں مزہ آئے گا اور نہ اس کو ضرورت ہے اس وقت کہ پانی پیش کیا جائے. ایسے ہی ہمارا ان کا اس وقت بالکل انسانیت جاں بلب تھی اور اس کو ایک گھونٹ کی ضرورت تھی, تو وہ گھونٹ جو ہے اس کے لیے غیر معمولی. تو صحابہ کا یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت کے لیے تیار کیا تھا اور انہوں نے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر تمام انسانوں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے. اور اس کی تو اتنی مثالیں ہیں, پوری تاریخ صحابہ کرام کی اس سے بھری ہوئی, اگر صحابہ کی سیرت اور ان کے حالات ہم لوگ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں, کیونکہ ہم لوگ صحابہ کرام کے حالات بہت کم پڑھتے ہیں, حالانکہ صحابہ کرام کے حالات پہلے پڑھنے چاہیے. ہمارے حضرت ماں فرمایا کرتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل صحابہ کرام کے حالات پڑھتے تھے اور کہتے تھے مجھے جو صحابہ کے حالات میں مزہ آتا ہے کسی اور چیز میں آتا ہی نہیں, اس لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے گا اور صحابہ کرام سے اس کو تعلق ہو ہی جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے چاہنے والے کہ ہمارے حضرت پاک لکھا ایک جگہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے صحابہ کرام کو تو یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ پہلے نکلے ہیں یا صحابہ کرام حکم کی تعمیل میں قدم پہلے اٹھے. اس قدر صحابہ کرام کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ماننے میں غیر معمولی درجہ حاصل تھا, تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا مقام کتنا بلند ہوگا. اور صحابہ کرام کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں لوگوں کی آتی ہے کہ صحابہ کے یہاں کرامات وغیرہ اتنی نہیں ملتی جتنی اولیاء کرام کیا ملتی ہیں, یہ بھی بات بہت کہی جاتی ہے. تو صحابہ کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اصل تھا کام اور ہم لوگوں کے ہاں اصل ہے مزہ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ دو نقطۂ نظر ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے دو قسم کے لوگ ہیں, علماء میں بھی اور مشائخ میں بھی. بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی شریعت بس پیش نظر ہوتی ہے اور اسی پر وہ چلتے ہیں, چاہے کچھ نظر آئے یا نہ آئے, مزہ آئے یا نہ آئے, جی لگے یا نہ لگے, مست ہیں بس کام میں وہ اور اس میں چلے جا رہے ہیں. اب اگر کبھی کچھ نظر بھی آ گیا, مزہ آ بھی گیا, تو مزہ اصل نہیں ہے اور نظر آنا بھی اصل نہیں, یہ تو راہ کے کھلونے ہیں. لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بغیر مزے کے کام ہوتا نہیں, تو کچھ مزہ بھی ہونا چاہیے. تو ان کی نظر میں کچھ مزہ بھی رہتا ہے. تو اب جو اس لائن پہ چلتے ہیں تو دوسرے وہ لوگ جو اصل فہم نہیں رکھتے صحیح, تو وہ مزے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور اسی فکر میں رہتے ہیں بس کرامتوں کا ظہور ہو, غیر معمولی باتیں سامنے آئیں, تبھی تو آگے چل سکتے ہیں, مزہ آئے گا. تو گویا کہ جس کو آج کل کی زبان میں, جو ہمارے ہندوستان میں چلی ہوئی زبان ہے, چمتکار کہتے ہیں, تو چمتکار کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ آنکھ بند کی کام ہو گیا. یہ آج کل کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ کرنا کچھ نہ پڑے, کام سب ہو جائے. تو وہ بھی اسی لائن کے لوگ ہوتے ہیں کہ بس چھو منتر میں کام ہو جائے, اور یہ اسلامی نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے. ہمارا کام تو بس کرنا ہے, چاہے کچھ نظر آئے. بیعت بھی آپ نے لی ہے صاحب کرام سے اسی بات, منشت مکرہ, چاہے جی لگے یا نہ لگے. اس کی فکر تو اتنی زیادہ ہے, نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے, فلاں میں جی نہیں لگ رہا ہے, فلاں میں جی نہیں لگ رہا ہے, جی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. بھائی جی لگے یا نہ لگے کام کرو, یہ نہیں ہے یہ کب کہا گیا جی سب کا لگے گا. اگر جی لگنے لگے تو آپ خود ہی کریں گے کام, جی نہ لگے اور کریں یہی تو بات ہے. آدمی تو اسی کو کہتے ہیں جو جی نہ لگے اور پھر کرے. دفتر آپ جاتے ہیں, جی لگتا ہے, چھوڑ دیجیے دفتر جانا, کہ ہمارے دفتر جانے میں جی نہیں لگتا. آپ کہیں کام کرنے جانا پڑتا ہے, کہیں دور 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر, جی لگتا ہے آپ کا؟ نہیں لگتا. کیوں کرتے ہیں آپ؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر جائیں گے تو تنخواہ ملے گی, جائیں گے تو کام بن جائے گا. ایسی یہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو کام بن جائے گا, آپ سنبھل جائے گی. تو پر جی کے چکر میں کیوں پڑے رہتے ہیں کہ جی لگے؟ تو یہ بہت بڑا چور ہے جو ہم کو ستاتا رہتا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی نہیں لگتا. ارے جی آسانی سے تھوڑے لگے گا, آپ کرتے رہیں گے تو پھر جیسے روٹین جب بن جاتا ہے, تو دفتر والوں سے پوچھئے, جب وہ آنے جانے لگتے ہیں تو راستے میں انجوائے بھی ہوتا ہے, باتیں کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد دفتر جا کے اطمینان سے کام بھی کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. لیکن شروع میں بالکل جی نہیں لگتا, پھر سیٹ ہو جاتا ہے آدمی اس کے ساتھ. ایسے یہاں پر بھی شروع میں جی نہیں لگے گا, لیکن جب آپ کرتے رہیں گے صحیح طور پر, یعنی مقصد وہاں کیونکہ تنخواہ ہے اور فائدہ ہے, وہ جب ملنے لگے گا جی لگنے لگے گا. ایسے یہاں پر مقصد صحیح ہونا چاہیے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی رضا کے لیے جب کام کریں گے تو جی لگنے لگے گا, اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے تو کبھی جی نہیں لگے گا. یہ ہے یہاں پر بھی, ہر مقصد جب سامنے ہوگا تب تو جی لگے گا نہیں لگے گا. صحابہ کرام کو یہ سب کچھ نہیں, یہ سب کھیل تماشے سمجھتے تھے. یہ تو گویا کہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. تو وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس کے چکر میں نہیں پڑا کرتے تھے, وہ تو کام کرتے تھے. اسی لیے جب بہت بڑا کوئی مسئلہ پیش آیا, جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دجلہ پار کیا, تو اس وقت وہ ٹھہرے تھوڑی دیر اور کیا دیکھا, بھائی کوئی گناہگار تو نہیں ہے. کیا چیز دیکھی؟ گناہگار تو کوئی نہیں تم میں سے. انہوں نے کہا نہیں, کوئی گناہگار تو نہیں ہے. صحابہ کرام گناہ بھی نہیں کرتے تھے, تو معلوم کوئی گناہگار نہیں. اور حضرت سلمان نے کہا, ارے ڈالیے گھوڑے, ایمان نیا ہے. نیا ایمان ہوتا ہے تو وہ کچھ دیکھتا نہیں, ادھر ادھر پلٹ کے اپنے کام میں لگا رہتا. حضرت سلمان نے یہ عجیب بات کہی, ایمان نیا ہے, ڈالیے گھوڑے. ڈال دیے انہوں نے گھوڑے, دجلہ میں پانی بڑا ہوا تھا اور سارے پوری فوج دریا سے اس پار ہو گئی اور ایک کا بھی سامان غائب نہیں ہوا. جب اس پار پہنچ گئے تو حضرت سعد نے کہا, بھائی کسی کا سامان تو غائب نہیں ہوا؟ ایک صحابی نے کہا, حضرت میری لٹیاں نہیں ہیں. انہوں نے کہا, میری لٹیاں؟ دیکھی صحابہ کیا مزاج تھا ان کا, तो वो खड़े हुए दरिया के पास आ गए, हे हे दरिया इनकी लुटिया दो। अरे उसी वक्त लुटिया वो भर कर सामने आई, वो लुटिया भी मिल गई। तो साहब कराम का मिजाज था, मगर उन्होंने क्या कहा था कि ईमान नया है, इसीलिए हदीस से मालूम होता है कि ईमान को नया करते रहो, और नया नहीं करोगे तो वैसे ही ढीर, वो तो दरिया पार हो गए, तुम दरिया में गर्क हो जाओ। जैसे कि आजकल हम लोगों की लुटिया ही डूब गई, उनकी तो लुटिया उभर आई, हमारी लुटिया डूब गई, वो पार हो गए, हम गर्क हो गए। बात यह है कि उनका ईमान ताज़ा था, हर वक्त ताज़ा रखते थे, और ताज़ा रखने में जुमले मुतरजा के तौर पर अर्ज कर दूँ कि ताज़ा रखने के लिए दो चीज़ें हैं, एक ये कि ईमान को ताज़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए, तो एक तो जबान से जिक्र अल्लाह का, और जिक्र जबान से नहीं है, दिमाग से, दिल से, रूह से, चारों के साथ जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मज़ा आ जाएगा, और फिर उसके अंदर जो तजदीदी कैफियत खुदा ने रखी है वो सामने उभर कर आ जाएगी। और दूसरे सोहबत, सहाबा कराम के ईमान की, रसूल पाक अली सलातो सलाम की क्योंकि सोहबत थी, इसलिए उनके ईमान में कभी कोहनगी आती नहीं थी, क्योंकि नबी पाक अली सलातो सलाम से बरह रास्त उनका ताल्लुक था, तो उनका कनेक्शन ऐसे पावर हाउस से था जिसमें कमी आनी नहीं है। हम लोग बहुत दूर हो गए हैं, तो हमको भी सोहबत अहले ईमान की अख्तियार करनी पड़ेगी तजदीद ईमान के लिए। और सहाबा कराम आपस में एक दूसरे से मिलते थे और कहते थे इजलिस बिना नुमिन साअतन, जरा थोड़ी देर बैठो ईमान ताज़ा कर ले। तो ईमान की ताजगी के लिए वो लोग बैठ बैठ कर अपना काम किया करते थे, लेकिन हम लोग तो अपने ईमान को इतना आला समझे बैठे हैं कि कॉलेजों में झूम झूम घूम रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, यार बाजी में मुबतला हैं, और सारे दुनिया के मशागिल में फंसे हुए हैं, और अपने को सबसे बड़ा ईमान वाला समझते हैं। किस कदर अफसोस की बात है, जिनके पास ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है वो अपने को ईमान वाला समझते हैं, और उनके ईमान की फिर क्या हालत होगी, जो चाहे उस ईमान को जिधर चाहे बहा ले जाए। इसी वजह से आप देख लीजिए कि आजकल कॉलेज के पढ़े लिखे लोग और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हजरात, उनका ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, जो चाहे उसे जो कहलवा ले, और जो आम लोग हैं बेचारे पे पढ़े लिखे, उनको क्या कहा जा सकता है, जब पढ़े लिखों का ये आलम है कि उनको अपने ईमान की फिक्र नहीं, ईमान को घर की लौंडी समझ रखा है कि जैसे हम चाहेंगे उसके साथ इस मामला करेंगे, ऐसा नहीं है। ईमान बहुत गैरत वाली चीज़ है और आला दर्जे की चीज़ है, जन्नत तक पहुँचाने वाली चीज़ है, और दिलो दिमाग को रोशन करने वाली चीज़ है, और दिल को ताज़ा और उसके अंदर जोश भर देने वाली चीज़ है। तो ईमान कोई ऐसी मामूली चीज़ थोड़ी है, ज़रा उसको देखते रहना चाहिए, जितना आप देखते रहेंगे उसको चमकाते रहेंगे उतना ईमान अपना काम करता रहेगा। बहरहाल सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाएगा, और दूसरे सहाबा कराम जब इस काम में लगते थे तो उनकी तरक्की वैसी होती थी जैसे लिफ्ट में बैठने वाले की होती। जब आदमी लिफ्ट में बैठता है तो बटन दबाया और चाहे उसको नज़र कुछ ना आए, चाहे नज़र कुछ ना आए, लेकिन 180 मंजिल पर रुकता है जाता। सहाबा कराम की तरक्की रूहानी ऐसे ही होती थी कि उनके यहाँ कोई लिमिट नहीं थी तरक्की की, बटन दबाया पता नहीं कहाँ पहुँचे। और औलिया कराम की जो तरक्की होती है वो सीढ़ी पर चढ़ने की तरह होती है, जैसे सीढ़ी पर पैदल कोई चढ़े तो एक मंजिल, दो मंजिल, और फिर रास्ते में नज़र भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सुस्ता भी रहे हैं, फिर जाके बमुश्किल चढ़ रहे हैं। और सहाबा कराम का आलम ये, बटन दबाया और सट से ऊपर। अब अगर लिफ्ट किसी की ऐसी है जैसे शीशे की, तो उसको नज़र भी आ रहा हो चढ़ भी रहे। जैसे हजरत उकबा इब्ने नाफे जब गए जंगल तो उन्होंने कह दिया, अरे जंगल के जानवरों, हम सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले आ रहे हैं, हमको इस जंगल से गुजरना है, यहाँ रहना है, चलो तुम यहाँ से निकलो। कोई सदाएँ मामूली है, लोग समझते हैं यहाँ तो किसी एक के साथ एक वाक्य पेश आ गया, किसी वली के साथ एक वाक्य, यहाँ तो पूरे के पूरे सहाबा कराम सर गिरोह औलिया हैं। इसलिए जहाँ वो दाखिल होते थे पूरे के पूरी जमात के अंदर वो कैफियत तारी होती थी। तो उन्होंने जब ऐलान किया तो आँखों से लोगों ने खुली आँखों से देखा कि शेर भागा जा रहा है, भेड़िया भागा जा रहा है, सांप अपने बच्चों के लिए भागा जा रहा है, ہر جانور راستہ صاف کر رہا ہے. اس لیے تو انہوں نے کہہ دیا ہم صحابہ آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جب صحابہ اکرام کا نام آ جائے تو ذرا ہم کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ صحابہ جب آتے تھے تو جنگل کے جانور بھی راستہ دے دیتے تھے اور سمندر بھی پایاب ہو جاتا تھا اور بڑے بڑے مخالفین زیر ہو جاتے تھے. تو ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں, کہیں ہمارے دل میں کہیں صحابہ اکرام کی طرف سے کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے کہ پھر ہماری لوٹیا ہی غرق ہو جائے اور ہمارا بیڑا ہی بلکہ غرق ہو جائے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ان کو برا بلا مت کہنا. اس کے بعد پھر آپ نے حضرت رفاع ابن رافع کی روایت درج کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہا کہ اہل بدر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ ان کو کس شمار میں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل. تو حضرت جبرائیل نے کہا اسی طرح کی بات فرمائی, پھر کہا اسی طرح جو ملائکہ شریک ہوئے بدر میں ان کا مقام بھی ملائکہ میں بہت بلند ہے. تو اب بدر کا جو موقع ہے یہ بھی غیر معمولی ہے. بھائی ہم نے کہا کہ وہاں معاملہ جماعت کا چلتا ہے, ساری جماعت کی جماعت بلند ہے. ہمارے یہاں تو اکا دکا کوئی نکلتا ہے تو چلتا ہے, وہاں یہ ہے کہ پوری جماعت نوازی جاتی ہے. تو ایسی بدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا جب بدر کا موقع مارکہ پیش آیا, بدر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ جو ہوئی ہے اس دنیا میں وہ بدر کہلاتی ہے, جس میں باطل پسپا ہوا, حق کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور وہ غلبہ آج تک چلا آتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد, یہ اللہ کے رسول ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ عریش میں تھے جھوپڑے میں اپنے اور دعا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اوپر مخاطب کر کے آئے پروردگار عالم اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو تباہ کر دیا ہلاک کر دیا تو تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے, تیری عبادت کرنے والا اس روح زمین پر کوئی رہ نہیں جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ایسا رائے گا تھوڑی جاتا. تو اوپر سے فیصلہ تھا ہی کہ اس معرکے میں حق کو فتح ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. خود قرآن جی نے فرمایا گا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. تو اب یہاں پر نصرکم اللہ ببدر, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں, یہاں ترجمہ ہمارے اکثر مفسرین نے یہی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں. لیکن ایک عرب سے ملاقات ہوئی, بہت فاضل تھے, بڑا مزہ آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ میاں جانتے ہیں کہ فی اور بے میں کیا فرق ہے؟ یہ عربی والے جانتے ہیں اس کو کہ یہاں فی نہیں کہا گیا ہے, بے کہا گیا ہے. تو آپ لوگ جو ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وہ الگ ہے. بے سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے, لقد نصرکم اللہ, اللہ نے تم سب کی مدد کی بدر کے ذریعے. بدر میں نہیں کی, بدر کے ذریعے سارے مسلمانوں کی مدد کی. گویا کہ پورا بدر یہ مدد کا ذریعہ ہے, نصرت کا ذریعہ ہے جو قیامت تک چلی جا رہی ہے. اب ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ بدر کے ذریعے سے اللہ نے مدد, اور پھر بدر کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ جو بھی بدر میں شریک ہو گیا چمک گیا, جو بدر میں شریک ہو گیا جنت کا ٹکٹ مل گیا. اور ایسا ویسا نہیں ملا, اللہ میاں نے یہ دکھانے کے لیے ایک آدھ واقعات بھی ایسے ہو گئے. حاتم ابن ابی بلتاع کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی جنگ پر, تو اس کو آپ نے خفیہ رکھا تھا, لیکن حاتم ابن بلتاع نے چپکے سے خط لکھ دیا مکے کہ حضرت کا ارادہ ایسا ہو رہا ہے. اب یہ ظاہر ایک طرح سے خیانت معلوم ہوتی ہے بظاہر, اور وہ خط پکڑوا لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علم ہو گیا اور ان کو بلایا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. حضرت عمر تشریف فرما تھے, حضرت عمر نے کہا حضرت ہی منافق ہے, اجازت دیجیے ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ ذرا سا, کہا کہ حاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے کوئی بری نیت سے نہیں کیا تھا, جتنے مسلمان ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی وہاں قرابت ہے, میرے گھر والے تنہا ہیں وہاں, میں نے سوچا کچھ احسان کر دوں ان لوگوں پر تو میرے گھر والے بچ جائیں گے, ورنہ ان سب کو مار دیں گے وہ, اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر, ये बद्र में शरीक हो चुके हैं और बद्र वालों को खुदा देख चुका है। अब और गोया के अल्लाह ने उनसे कह दिया अब जो चाहो करो, तुम तो बख्शे बख्शा है। ये है बद्र। और इसी से बात मालूम होती है कि बाद काम ऐसे होते हैं कि अल्लाह को इतने पसंद आते हैं कि उसके बाद गोया के उसको छूट दे दी जाती है कि अब जो चाहो करो, लेकिन तुमके तुम्हारी बख्शिश तो लिखी हुई। मगर अब बद्र का तो मालूम हो गया, लेकिन और बद्र तो जो पेश आ रहे हैं हमको मालूम नहीं। इसलिए हर काम जो अच्छा है करना चाहिए, हो सकता है इसी से काम बन जाए और अल्लाह को ऐसा पसंद आ जाए कि कह दिया जाए बस हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। अब उसके बाद बेड़ा पार होने का मतलब ये कि अब ये शिर्क नहीं करेगा, क्योंकि शिर्क से बेड़ा फिर गर्क हो जाता है। चाहे कितना ही अच्छा काम करे, और शिर्क किया तो गया, लेकिन हो सकता है और छोटे मोटे काम इधर उधर के हो जाएं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे ही बद्र को वो मकाम हासिल है कि जो हजरात बद्र में शरीक हो गए उनको अल्लाह ने नवाज दिया। ऐसे ही मसला है उन हजरात का भी जो हुदैबिया में शरीक हुए, क्योंकि हुदैबिया का मौका भी बड़ा अजीब गरीब मौका है कि दिल पर गुजर गुजर गई है सहाबा कराम के, लेकिन क्या कुर्बान जाइए सहाबा कराम की इताअत और फरमाबरदारी पर के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात के आगे उनकी खुशी की कोई बात नहीं। वरना वहाँ 1400 सहाबा कराम तशरीफ ले गए, बल्कि कमो बेश इतने ही रहे होंगे, और वहाँ जाकर उनको रोक दिया मुशरिकीन ने। और यहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हम लोग जाएंगे मस्जिद हराम में दाखिल होंगे और उमरा करेंगे, बाल मुंडाएंगे, बाल कटाएंगे, जैसे होता है उमरे में। इस नियत के साथ सहाबा कराम जा रहे थे, लेकिन मक्के वालों ने रोक दिया वहीं। और फिर जो मामले किए वह ऐसे थे कि आसान नहीं था बर्दाश्त करना, और कि आपका आदमी आ जाए तो आपको हम वापस नहीं करेंगे, हमारा चला है तो आपको वापस करना पड़ेगा, इस साल आप उमरा नहीं कर सकते, अंदर साल आइएगा, ये सारे दफात उसमें तय हुई। तो उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को आपने भेजा बात करने के लिए मक्का मुकर्रमा, वहाँ से खबर आई कि उनको मार दिया गया। तो आपने सबको जमा किया और दस्त के नीचे बैठ ली, जिसको बैत रिजवान कहते हैं। आपने मौत पर जिहाद पर बैत ली, और साहब इकराम ने बड़े टूट कर बैत की, बड़े जज्बे के साथ बैत की, और गोया के मरने के लिए सब तैयार हो गए, और उस दरख्त के नीचे बाकायदा सामने आकर बैत की। तो अब जाहिर है कि सहाबा इकराम जोश जिहाद से लबरेज थे, तलवारें बेनियाम थीं, और सब तैयार थे कि अभी ज़रा सा इशारा हो निपट लेंगे इन सब से। लेकिन आपने फरमाया कि इस वक्त बिल्कुल खामोश रहना है और वापस जाना है, आइंदा साल करना होगा। ऐसे में गुजर गई सहाबा इकराम पर, लेकिन अपनी जगह पर वो रहे, और उस वक्त भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने मानी। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया कि उनका ईमान मजीद बढ़ गया, ईमान पर ईमान अल्लाह ने उनको अता फरमाया। क्योंकि बात यह है कि जिहाद पर आमादा करना और उसके लिए जाना एक ये बात है, कि उस पर निकलना ये भी ईमान की अलामत है, और जज्बा जब पूरी तरह मौजूदन हो और उस पर रोक देना ये भी मामूली बात नहीं है। हर आदमी रुक नहीं सकता, जब जोश दिला दिया जाता है। चंद नौजवान होते हैं वो नहीं मानते बात, क्या नहीं होगा आप तो। लेकिन सहाबा कराम इतनी बड़ी तादाद में थे और लड़ने मरने में वो उनके बराबर कोई था ही नहीं, लेकिन क्या कहने, उनके जहाँ कर दिया गर्म गर्मा गए वो, जहाँ कर दिया नर्म नर्मा गए वो। शरीयत के कब्जे में थी बाग उनकी, भड़कती न थी खुद ब खुद आग उनकी, जहाँ कर दिया नर्म नर्मा गए वो, जहाँ कर दिया गर्म गर्मा गए वो। सहाबा कराम का भी हाल ही ने ये नक्शा खींचा है। तो बात ये, तो हुदैबिया में भी यही हाल था, और दरख्त नीचे बैठ की, तो उस पर भी आपने फरमाया कि मुझे यकीन है कि जहन्नम में इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा जो बद्र में शरीक हुआ है और जो हुदैबिया में शरीक हुआ है। आपने साहब गोया के ऐलान फरमा दिया कि उनमें से कोई जहन्नम में जाएगा नहीं। उस पर थोड़ा सा एक इश्काल भी पेश किया गया कि कुरान जी माता इमिन कुमिल्ला वालिदुहा, हजरत आयशा हस्सा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि कुरान जी आता है हर एक को जहन्नम में जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो उनका हाँ सुमन उन्नजिल्लिन तको, उसके बाद ये भी तो है सुमन उन्नजिल्लिन तको, जो अहले तकवा हैं उनको अल्लाह बचा ले जाएगा। جہنم پہ پل پر سے تو سب کو بھی گزرنا ہے، لیکن جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اللہ بچا لے جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیں، یہاں کیونکہ درخت کا ذکر آ گیا، یہ کیونکہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی، تو بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ اس درخت کا تقدس بڑھ رہا ہے اور لوگ اس درخت کی طرف آنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ماشاء اللہ کیا کہنے، وہ تو فاروق ہیں ہی، ابھی ان کے بارے میں آگے آ رہا ہے، عرض کیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا درخت کاٹ دو، درخت کاٹ دو، اس لیے کہ عقیدہ خراب نہ ہونے پائے، درخت کٹوا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. ہم نے تو، ہمارا اگر ملک ہندوستان ہوتا، جن کو ماشاء اللہ عقیدت میں نمبر ایک حاصل ہے، عقیدت میں دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ہندوستان میں نمبر ایک پر ہے، فرسٹ پرائز ہندوستان کو ملے گا. تو اگر یہ ہمارے ہندوستان کے لوگ ہوتے تو شاید درخت پہ جا کے الٹے لٹک جاتے کہ ایسا درخت مل گیا. اس لیے کہ کام کرنے کا تو جذبہ ہے نہیں، بس اسی میں چکر میں پڑے رہتے ہیں، فلاں فلاں وہاں چلے جائیں، قبر پہ چلے جائیں، فلاں درخت پہ چلے جائیں. اب دیکھیے درختوں پہ کیسے چتھڑے لٹکے رہتے ہیں، آپ قبروں کے پاس جائیے چتھڑے لٹکے رہتے ہیں. یہ عقل کی خرابی اور عقیدت کی خرابی، دونوں خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ جو صحیح ذہن ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں کا نہیں پایا جاتا، اسی لیے بہت جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ذرا سا کوئی اعلان کر دے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، بس ماشاء اللہ، پھر دیکھیے کہیں اعلان ہو گیا کہ وہ ایک ہینڈ پمپ نکلا ہے، اس کا پانی پی لو تو کام بن جاتا ہے، اوہ بس کی بس چلی جا رہی ہے. عجیب غریب صورت حال ہے ہمارے اس ملک کی، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ہدایت فرمائے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک موقع سے حدیبیہ کے کہ انتم اليوم خیر اہل اللہ، آپ نے سب کو مخاطب فرمایا کہ اس وقت دنیا میں روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی نہیں، سب سے بہتر تم لوگ ہو. یہ سند کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے سند مل رہی ہے، یہ ادھر ادھر سے نہیں مل رہی. تو اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سند بار بار دی ہے، بعض خاص صحابہ کرام کو خاص طور سے دی ہے، ان میں عشرہ مبشرہ ہیں. اسی وجہ سے عشرہ مبشرہ کو ایک ہی وقت میں گویا کہ آپ نے سب کو کہ فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، تو ان کا نام ہی پڑ گیا عشرہ مبشرہ، اور ان کا مقام سب سے بلند ہے. انہی میں خلفاء اربعہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور اس کے علاوہ چھ اور ہیں جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں بطور خاص عطا فرمائی، یہاں تک کہ ان کا نام ہی پڑ گیا عشرہ مبشرہ، یعنی وہ دس حضرات جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. ورنہ جنت کی خوشخبری تو اہل بدر کو بھی ہے، اہل حدیبیہ کو بھی ہے، بلکہ تو جملہ صحابہ کرام کو ہے، اور خود اللہ نے قرآن جی نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور جس سے خدا راضی ہے اس سے بڑھ کر کیا بات اس کو حاصل ہوگی، جنت تو اس کو ملنی ملنی ہے. لیکن دس کا گویا کہ مقام آپ نے بتایا کہ عشرہ مبشرہ سب سے آگے، اور اس کے بعد السابقون الاولون جو اہل بدر ہیں، پھر اہل حدیبیہ ہیں، پھر جو فتح سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی اور خرچ کیا ان کا مقام ہے، پھر اس کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا ان کا مقام ہے. کل وعد اللہ الحسنا، اللہ نے سب کے ساتھ اچھا معاملہ، سب کے اچھے معاملے کا وعدہ کر رکھا ہے. یوں تو جملہ صاحب کرام کے ساتھ اچھا گویا کہ وعدہ ہے، لیکن یہ وہ حضرات ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے، اور ان میں بھی پھر ابوبکر نمبر ایک پر ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں. اسی وجہ سے آگے روایت میں آ رہا ہے، پہلے تو آپ نے مہاجرین کے بارے میں بتایا، پھر انصار کے بارے میں بتایا، اور قرآن جی میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہاں ذکر کیا گیا ہے، سبقت لے جانے والے اہل ہجرت و اہل نصرت، یعنی مہاجرین اور انصار جو سبقت کل کے ایمان لانے میں جن کو سبقت حاصل ہے ان کے بارے میں لکھا ہے. یہ عجیب بات لکھی ہے ایک سیرت نگار نے، بات لکھی ہے کہ 53 کی تعداد ہے مہاجرین و انصار کی جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کیا ہے، اور وہ سب کے سب نوجوان ہیں، سب 15 سے لے کے 19 20 بس، سارے سابقون الاولون جن کو کہا گیا ہے سوائے دو چار. دو چار کی عمر تو ظاہر ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہے, 2.5 سال کا فرق ہے, اور ایک دو ہے, باقی سب کے سب نوجوان ہیں. اسی سے غالباً آپ نے فرمان نصرت بالشباب, میری مدد کی گئی نوجوانوں سے, اور اسی سے میں بھی کہتا ہوں کہ جب دعوت کے میدان میں آدمی آئے تو نوجوانوں ہی کو خطاب پہلے کرنا چاہیے. انہی سے امید ہے کہ یہ کچھ کام کریں گے اور ان کو ان کے اندر صلاحیتیں مڑنے کی اور کچھ کر گزرنے کی, اور جو بیچارے گزر چکے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ بیچارے وہ ان سے کہا جاتا ہے تب بھی آسانی سے وہ قبول کرنے کی یعنی اندر سے نیت کرنے کے باوجود بھی ہمت نہیں کر پاتے, اور نوجوانوں میں کیونکہ اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو ان کو خطاب کرنا چاہیے. صرف نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے کہ ان میں کام کرنا ہے تو انہیں سے کام ہوگا بھی. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ انصار لا يحبهم الا ولا يبغضهم الا منافق, اہل مدینہ کے بارے میں جن کا لقب ہی انصار پڑ گیا, جیسے اہل مکہ کا لقب مہاجرین پڑ گیا, انہوں نے مکہ چھوڑا, گھر بار چھوڑا اور آ کے مدینے میں بس گئے, اور مدینے والوں نے ان کی نصرت کی, مدد کی, اور بھائیوں کی طرح معاملہ کیا, بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر معاملہ کیا, ایسا معاملہ کیا کہ روئے زمین نے ایسا معاملہ آج تک دیکھا نہیں, اور نہ آئندہ امید کی جاتی ہے. کیا حد درجے کی بات ہے کہ حضرت غالب عبد الرحمن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب مواخات آپ نے کرائی تو انہوں نے کہا بھائی میرے گھر چلو, مواخات بھائی چارہ کرایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کہا میرے گھر چلو اور آدھا تمہارا آدھا ہمارا, یہاں تک کہ میری دو بیویاں ہیں تم دیکھ لو جو پسند ہو وہ میں طلاق دے دیتا ہوں اس سے نکاح کر لو. اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں پسند کر لوں, میں روک ایک کو روک لیتا ہوں تم دوسری دے دوں گا, بلکہ کہا کہ تم چلو دیکھ لو جو تم کو پسند ہو وہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تم اپنے نکاح میں کر لو. یہ گویا کہ نفس نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں ان کے اندر. تو انہوں نے کہا اللہ برکت دے آپ کے گھر میں, آپ کے اولاد میں اور آپ کے مال میں, آپ تو راستہ بتائیے منڈی ہے کہاں. انہوں نے منڈی کا راستہ پوچھا تو انہوں نے منڈی کا راستہ بتا دیا, انہوں نے پنیر لیا, گھی لیا, منڈی میں جانا شروع کیا. کچھ دنوں میں ماشاء اللہ ان کی تجارت برکت شروع ہوئی اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ مالدار صحابہ میں کچھ دنوں میں ہو گئے, اور شادی بھی کر لی, اور شادی بھی شادی ایسی کر لی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا نہ چلا. تو آپ نے پوچھا ایک دن, دیکھا کہ سہاگ عطر لگا ہوا ہے کپڑے پر, کہا میاں ادھر آؤ کیا بات ہے, یہ کیا ہے؟ کہا حضرت شادی کر لی. کہا کہ اچھا شادی کر لی, بھائی کتنا مہر دیا؟ تو مہر بتایا انہوں نے. تو آپ نے فرمایا اولی ملو بشاتن, دیکھو ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کا ہو. تو صحابہ کرام اس طرح اپنے کام میں لگے رہتے تھے, وہ کرتے تھے. تو بہرحال یہاں مدینے والوں نے ایسی نصرت کی کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا انصار, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انصار سے بے پناہ محبت تھی. ایک موقع سے کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا, کچھ انصار کے دلوں میں تھوڑا سا یہ بات آ گئی تھی کہ ہم کو حضرت کم چاہتے ہیں. تو آپ نے ان کو جمع کیا تھا اور بہت زبردست تقریر فرمائی, سارے انصار رو پڑے, اور اس پر آپ نے فرمایا لوگ بکریاں لے جائیں, ریوڑ لے جائیں, اور مال و دولت لے جائیں, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ, بتاؤ کیا پسند کرو گے. ارے ظاہر ہے چیخیں نکل گئی انصار کی, کہنے لگے جس کو تم لے جاؤ گے انصاریوں وہ کہیں بہتر ہے اس سے جس کو وہ لوگ لے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انصار کتنا خوش ہوئے. اور پھر آپ نے فرمایا جینا تمہارے ساتھ ہے, مرنا تمہارے ساتھ. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اے اللہ انصاریوں پر رحم فرما, ان کے اولاد پر رحم فرما, ان کے اولاد کے اولاد پر رحم فرما. اور یہ بھی پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بیچارے ہمارے انصار جو ہیں لوگ بڑھیں گے یہ کم ہوتے جائیں گے, سب سے کم اولاد انصار کی ہے. عجیب بات ہے, آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ سارے لوگ تو بڑھیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے. اسی لیے دنیا میں جو اس جنہوں نے نصرت کی تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کی اولاد بہت کم ہے, کہیں کہیں پائی جاتی ہے. اور مہاجرین ماشاءاللہ بہت ہیں, غیر معمولی ہیں, جہاں چلے جائیے مہاجرین کی اولاد آپ کو بکثرت ملے گی. تو آپ نے اسی وقت آپ یہ بات فرمائی تھی, اور مہاجرین کو یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے انصار کا خیال رکھنا. اور بھی ان کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا, انصار سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا, اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. یعنی جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی ان سے کون بغض رکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہوگا وہی بغض رکھے گا. اور فمن احبہم احبہ اللہ, اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. کیونکہ انصار نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور بدر کے موقع پر بھی جب آپ مارکے میں جا رہے تھے اس وقت بھی آپ نے انصار ہی کو مخاطب کر کے کہا تھا تمہاری کیا رائے ہے. مہاجرین تو بول رہے تھے, انصار خاموش تھے. پھر آخر میں انصار سمجھے کہ ہماری طرف خطاب ہے, تو انصار نے کہا حضرت کیا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ کہاں کہا حضرت ہم موسیٰ کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ کہیں انہوں نے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارے رب جا کر لڑیں, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو ہم کو حکم دیں جہاں کہیں گے ہم وہاں کودنے کو تیار ہیں. صحرا میں بھیج دیجئے, آپ سمندر میں ڈال دیجئے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو نوازا, صحابہ کرام کو, اور میں بھی خاص طور سے مہاجرین اور انصار کو غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور ان سے محبت کا مطالبہ ہم سے کیا گیا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو ان سے محبت ہونی چاہیے, اور اگر ہمارے دل میں روگ ہے تو ٹھیک ہے, روگی کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ڈھونگی ہوتا ہے تو جو چاہے کہے, لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ تو خاص طور سے نصرت والوں سے محبت کرے گا جنہوں نے نصرت کی. اور اشارہ اس بات کی طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نصرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب مقبول بناتا ہی ہے. جو دین کی نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب اور مقبول بنائے گا. اب اس کے بعد جو روایتیں ہیں وہ حضرات صحابہ کرام جن کو خاص مقام حاصل ہے نام بنام ان کے بارے میں ایک ایک روایت صاحب کتاب میں درج کی ہے, تو انشاءاللہ کل